السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیج نمبر 110، سنت ائمہ کرام کی نظر میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. ائمہ دراصل امام کی جمع ہے. امام ہم اردو میں روزانہ استعمال کرتے ہیں، تو امام سنگولر ہے واحد، اور ائمہ اس کی جمع ہے. اور امام کون ہوتا ہے، یا ائمہ کرام کسے کہا جاتا ہے، یا یہ درجہ ان لوگوں کو کس نے دیا، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ائمہ کے بارے میں نہیں کہ اس کا کوئی اسپیشل کورس ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے کوئی کورس کر اور آپ امام بن گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ائمہ یہ وہ لوگ کہلائے جو لوگ دین میں بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے، علم حاصل کرنے میں، فقہ میں، تمام چیزوں میں، اور لوگوں نے ان کو یوں ہی اسٹیٹس نہیں دے دیا تھا. جیسے جو مشہور ائمہ ہمارے ہم جانتے ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، یہ تمام جو ائمہ کرام تھے، یا بخاری ہیں، امام بخاری کہلاتے ہیں، امام مسلم، تو یہ تمام ائمہ کرام ان کو یہ درجہ یوں ہی نہیں مل گیا، بلکہ بہت زیادہ محنت. اور کوئی بھی اگر جب دیکھتا ہے تو صرف علم کی وجہ سے درجہ نہیں ملتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ ایک جملہ کہیں سننے کو ملا تھا کہ علم وہی فائدہ مند ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں نظر آئے. تو یہ جو ائمہ کرام تھے تو ان کو بھی درجہ یوں ہی نہیں ملا، انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے محنتیں کیں، اپنی زندگی سے انہوں نے عملاً ثابت کیا، تب کہیں جا کر یہ ائمہ کرام کہلائے. تو ائمہ کرام کی نظر میں سنت کا درجہ کیا تھا؟ چونکہ تھوڑا سا یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے تھوڑا یہ بات سمجھ لینا ضروری کہ ہمارے یہاں پر کچھ طبقات ایسے پائے جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے ذہن میں، یعنی کچھ عرصے سے ایسا وہ پیدا ہو گیا ہے نظریہ ان کا کہ سنت سے بھی بڑھ کر انہوں نے ائمہ کو درجہ دے دیا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ سنت جو ہے سب سے پہلے ہمارے لیے کیا ہے، قرآن، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے بعد صحابہ کرام، اور اس کے بعد پھر یہ ائمہ کرام کا درجہ آتا ہے. تو اگر ہم اس اسٹیپ کو نظر میں رکھیں گے کہ پہلا کس کا درجہ ہے، پھر کس کا درجہ ہے، تو پھر خود بخود ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں ختم ہو جائیں گے. اور اگر ہم الٹا جائیں گے، یعنی ائمہ سے لے کر ادھر جائیں گے ہم، تو پھر کیا ہوگا، وہیں سے اختلافات شروع ہوں گے. اور یہی آج اختلافات کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو یہ کہلوانا پسند نہیں کرتے کہ ہم مسلمان ہیں، یا یہ کہلوانا نہیں پسند کرتے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، بلکہ یہ کہلوانا پسند کرتے کہ ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنفی ہیں. تو جب ہم یہ لوگوں کا نام ہم لے لیں گے تو یہ چیز غلط ہوگی. تو کوئی بھی صحابہ کرام نے، خود یہ جتنے ائمہ کرام گزرے، انہوں نے کبھی بھی اپنے فالوور سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو حنفی کہلواؤ، تم اپنے آپ کو مالکی کہلواؤ، بلکہ آج ہم ان کے اقوال دیکھیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ لوگ خود کیسے تھے، اور ان کا درجہ، ان کو اتنا بڑا درجہ اسی لیے ملا کیونکہ یہ سب ان تمام اختلافات سے پاک تھے یہ لوگ، اور ان کی وجہ سے آج ان کے فالوورس آپس میں اختلافات کرتے ہیں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب وہ خود آپس میں اختلاف نہیں کرتے تھے تو پھر ہم اور آپ کیا معنی رکھتے ہیں. جبکہ اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھیں تو بہت وہ اندوہناک اور دردناک بھی ہسٹری ہے کہ ان کے فالوورس نے بعد میں چل کر کتنا آپس میں اختلاف کیا، اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئیں، جبکہ یہ لوگ خود آپس میں ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. وہ بہت مشہور واقعہ امام شافعی اور امام مالک کی سیرت میں ہمیشہ سے لکھا جاتا ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھا ہوگا اس کو، کہ امام مالک نے اپنے گھر میں جب بتایا کہ کوئی بہت ہی پائس، بہت نیک شخص کوئی آنے والے ہیں، اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اور بہت زیادہ ان کو معلومات ہے دین کی، تو اچھا کھانا بنایا جائے. گھر میں اچھا کھانا بنایا گیا. اب جو ان کے گھر میں جو لوگ تھے، کسی میں بتایا جاتا ہے کہ مطلب جو گھر کے لوگ تھے، بیٹی یا بیوی جو بھی تھی، بہرحال، تو ان کو یہ لگا کہ اچھا کوئی بہت نیک لوگ آنے والے ہیں. تب ہمارے یہاں تصور کیا ہے کہ پائس کا مطلب ہے، متقی کا مطلب ہے کہ کچھ بھی نہ کھانے والا یا کم کھانے والا. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ پر دینداری کا لبادہ جان بوجھ کر اوڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیندار بنتے ہیں، میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی، مطلب اپنے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم پائس اور متقی ہیں، تو نہیں کھانا پائس اور متقی کی علامت نہیں ہے. تو جب ان کے گھر وہ مہمان آئے تو وہ امام شافعی تھے. جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے کھانا بہت سیر ہو کر کھایا، اور کہا جاتا کہ کچھ اچھے زیادہ اس سے کھایا. اس کے بعد ان کے لیے وضو کا انتظام کیا گیا، تو صبح دیکھا گیا کہ وضو کا لوٹا بھی جیسا کا ویسے رکھا ہے، پانی جیسا ہی کا ویسے ہی ہے، اور وہ استعمال نہیں کیا گیا. تو ان کی بیٹی بہت حیران ہوئی اور اپنے والد سے پوچھنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ بہت متقی شخص آنے والے ہیں، تو کھانا بھی اچھا کھایا گیا ماشاءاللہ، پھر تہجد میں ہم کو لگتا کہ کچھ وضو وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ نیک لوگوں کے تعلق سے تو ہوتا ہے نا کہ تہجد پڑھتے ہوں گے. جب امام شافعی سے اس کا ذکر کیا گیا تو کہنے لگے کہ میں جس قافلے کے ساتھ سفر کر کے آ رہا تھا. دو روایت بتائی جاتی ہیں, تو ایک روایت یہ ہے اس میں سے جو زیادہ مناسب لگتی ہے, قرینے اس واقعے سے قرینے ثواب لگتی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جب میں جس قافلے کے ساتھ آ رہا تھا تو اس قافلے میں ایک شخص تھا جو بہت مالدار تھا, اور اس نے دیکھا کہ اس میں امام شافعی بھی یعنی میں بھی ہوں, تو اس نے کہا کہ پورے قافلے کا کھانے کا انتظام میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں. لہٰذا جب اس نے کھانے کا انتظام اپنے ذمے لیا تو مجھے تھوڑا سا اس کے تعلق سے تھوڑا سا شک ہوا کہ اس کی آمدنی پوری طرح سے حلال نہیں ہے. تو میں بس روزانہ اتنا کھانا کھاتا تھا جتنی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے, میں نے پورے راستے بھر پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا. تو لہٰذا کئی دنوں سے بھوکا تھا, تو آج جب مجھے پتہ چلا کہ میں ایک نیک شخص کے گھر آیا ہوں اور حلال رزق ہے اور کھانا بھی مزے دار ہے, تو لہٰذا میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا. دوسری بات, میں کسی قرآن کے مسئلے پر غور کر رہا تھا تو مجھے رات بھر میں سو نہیں سکا, جس یہاں تک کہ فجر ہو گئی, تو مجھے جو وضو تھا رات کا وہی وضو موجود رہا, لہٰذا مجھے وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو آپ دیکھیں کہ ہم جو متقی کی ڈیفینیشن ہمارے یہاں پر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, کم کھانے والے, کم سونے والے, یا پھر کچھ اور ہی ہم نے بنا لیے, تو ایسا نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں ان کا اتنا تعلق تھا, امام مالک اور امام شافعی کا. پھر اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ امام مالک کی مجلس میں گئے اور وہاں پر بیٹھ کر سیکھے بھی, حالانکہ یہ ایسا باقاعدہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے, لیکن ان کی مجلس میں جا کر یہ بیٹھے تھے وہاں پر. جب امام ابو حنیفہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگے تو امام مالک نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے بتایا کہ نعمان بن ثابت ہیں, یعنی ان کا نام جو تھا اوریجنل جو نام تھا ان کا, اور اب امام ابو حنیفہ ان کی کنیت تھی. کہنے لگے یہ وہ شخص ہے جو اپنے نظریے سے اس ستون کو, یعنی جو انہوں نے ستون کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہے کہ نہیں ہے ستون تو ثابت کر دے گا, یعنی اس طرح سے انہوں نے ان کی تعریف کی. تو یہ لوگ آپس میں اتنے زیادہ ایک دوسرے سے قریب تھے, اور ہم کیا کرتے ہیں انہی کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے کو یا تو لڑتے ہیں ہم خود ہی, یا آپس میں ایک دوسرے کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. دوسری ہم بات, ایک اور واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ ہم جانتے ہیں امام شافعی جو ہے قنوت نازلہ کے قائل تھے. وہ ہر دفعہ فجر میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد جو قنوت نازلہ ہوتی ہے تو وہ پڑھا کرتے تھے, اس کے قائل تھے وہ, اور اس کا فتویٰ بھی ان کا ہے موجود ہے. لیکن جب ایک بار عراق میں جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور کوفہ کی مسجد میں پڑھائی انہوں نے نماز, جہاں کے رہنے والے امام ابو حنیفہ تھے, تو انہوں نے اس دن قنوت نازلہ نہیں پڑھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو اس کے قائل ہیں, آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ صاحب قبر کا خیال کر کے, جو یہاں پر مدفون ہیں, امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو چکا تھا, کہ وہ اس کے قائل نہیں تھے, اس بنا پر میں نے نہیں پڑھائی. تو اب دیکھیں کہ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہے نا اختلاف ہے, اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ ہم کئی واقعات میں ہم کو ملتا ہے کہ خود اللہ کے رسول نے دونوں طرح سے اجازت دی ہے. ایک صحابی قرآن پڑھ رہے تھے, ہشام بن حزام تھے شاید, وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پھوپھی کے بیٹے تھے وہ, اور ان کے ساتھ عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں, صحیح اوتھینٹک احادیث سے واقعہ ثابت ہے, کہتے ہیں کہ جو تلاوت میں سن رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ میں نماز چھوڑ دوں اور اس کو کالر پکڑ کر کھینچتا ہوا لے کے جاؤں اللہ کے رسول کے پاس, لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کیا, نماز ختم ہونے دی, اور جیسی نماز ختم ہوئی میں نے اپنا رومال اس کے گلے میں ڈالا اور اس کو اسی حال میں کھینچتا ہوا لے کر آیا, شام بن حزام کو یا حکیم بن حزام کو, اور اللہ کے رسول کے پاس گیا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ کچھ اور طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا پڑھ کر سناؤ. تب انہوں نے پڑھ کر سنائی, کہنے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے ٹھیک پڑھا, قرآن اس پر اترا ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پڑھ کر سناؤ, عمر رضی اللہ عنہ سے کہا, تو انہوں نے پڑھ کر سنایا, تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک پڑھا. تو بعض اوقات انہیں یہ چیز بتانے کی تھی کہ اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن دونوں طریقے صحیح ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب ایک غزوے سے واپسی پر غزوے کے لیے جا رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ جلد پہنچنے کے لیے کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنا. اب جب راستے میں پہنچے تو عصر کی اذان ہو گئی, اور ابھی بیچ ادھر راستہ تھا, پہنچے نہیں تھے لوگ. آدھے صحابہ کرام دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو گئے وہ لوگ. ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ عصر کی نماز وہاں چل کے پڑھنی, لہٰذا ہم یہاں نہیں پڑھیں گے حالانکہ ٹائم ہو گیا ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا یہ مطلب نہیں تھا, اللہ کے رسول کا مطلب تھا کہ تم جلدی وہاں پہنچو تاکہ عصر کی نماز وہاں پڑھ سکو, اب ٹائم ہو گیا. تو ہم انہوں نے قرآن کی آیت سے دلیل دی کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور پھر جو ہے انہوں نے نماز پڑھ لی. جب اللہ کے رسول کے سامنے معاملہ پہنچا تو آپ نے دونوں کو کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. تو آپ دیکھیں کہ اختلافات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ہوتے تھے, آپس میں ان کے رائے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی تھی, لیکن اس کو وہ جھگڑے کا باعث نہیں بنا لیتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی پر نہیں اتراتے تھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ نہیں, ہمارے امام ایسا کہتے تھے ہم تو یہی کریں گے, وہ پتھر کی لکیر, آپ جو کریں آپ غلط ہیں, میں جو کروں وہ صحیح ہے. تو یہ چیز غلط ہے. اب کہ جو اصل ہے, اصول جس کو ہم کہیں گے ہمارے دین کے, تو اصول ہمارے سب کے ایک ہی ہے. تمام امام کے نزدیک وہ ساری چیزیں کہ ظہر کی چار ہی رکعت ہے, مغرب کی تین ہی ہیں, قبلہ کا رخ کدھر ہے, قبلے کا رخ ادھر ہی ہے, یہ چیزوں میں کہیں پر بھی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. اختلاف کہاں ملے گا؟ جہاں گنجائش نکلتی ہے. اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, اسی کو فقہ کہا جاتا ہے. فقہ کو اس طرح سے کھلا رکھا گیا کہ یہ علاقے کے حالات کو دیکھ کر اس میں گنجائش رکھی گئی ہے. تو اس کو بھی سامنے ہم رکھیں گے تو کبھی بھی ہمارے آپس میں اختلافات نہیں ہوں گے کہ کس نے اوپر ہاتھ باندھ لیا, کس نے نیچے ہاتھ باندھ لیا, کس نے رفع الیدین کر لیا, کس نے نہیں کیا. جس کو جو مطلب جس کو جو مناسب لگتا ہو, کیونکہ دونوں کے لیے دلیلیں حدیث سے ہی ملتی ہیں. ہم کو کسی نے بھی بغیر حدیث کی دلیل نہیں لی, جتنے بھی امام ہیں انہوں نے حدیث سے ہی دلیل لی ہے, لیکن ہم کو اس کے لیے آپس میں اختلاف کا ذریعہ نہیں بنا لینا ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کے بارے میں پڑھیے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائے گی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تمام ائمہ کرام نے اپنے اقوال اور رائے کو ترک کر کے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا, اگر آپ کا کوئی قول قرآن مجید کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. پھر پوچھا گیا, اگر آپ کا قول سنت کے خلاف ہو تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول کے مقابلے میں میرا قول چھوڑ دو. اس کے بعد پھر پوچھا گیا کہ اگر صحابہ کرام کے قول کے برعکس ہو تو کیا کیا جائے؟ تب کہا, صحابہ کے قول کے مقابلے میں بھی میرا قول چھوڑ دو. اور یہ اتھینٹک روایت سے بات ثابت ہے. یہ جو قول جید کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے کہ یہ تمام جو حوالوں کے ساتھ یہ بات درج کی گئی ہے. تو یہاں پر تینوں معاملے میں آپ دیکھیں کہ قرآن, سنت اور صحابہ, تینوں کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا؟ میرا قول چھوڑ دو. اسی طرح سے امام مالک وہ فرماتے ہیں, بلا شبہ میں بشر ہوں, میرا قول صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا میرے قول پر غور کرو, جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اس پر عمل کرو, اور جو اس کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اب یہاں پر دیکھیں کتنی صحیح بات انہوں نے بتائی کہ کیونکہ میں انسان ہوں. اور آپ دیکھیں کہ امام مالک کی یہی خوبی تھی کہ جس وقت انہوں نے امام مالک نے موطا لکھی تھی, کہہ رہے تھے کہ اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی موطا امام مالک کی, کیونکہ پہلی کتاب تھی جو ریٹرنس میں سامنے آئی تھی, ریٹرن فارم میں, یعنی بہت جامع کتاب تھی یہ. تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر جگہ حکومت کے تھرو اس کی ایک ایک کاپی سب جگہ بھجوا دیتے ہیں, پورے تمام ممالک میں جہاں تک اسلام پھیل چکا تھا, تاکہ سب لوگ اس کو فالو کریں. تو امام مالک نے منع کر دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی تھی. دیکھا جائے اگر ان کو نام چاہیے ہوتا تو اس سے اگر آج دنیا میں پھر اگر ہم دیکھتے تو پوری جگہ فقہ مالکی ہر جگہ رائج ہوتی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, زبردستی جو ہے اس فقہ کو رائج نہ کرواؤ, کیونکہ سب جگہ سب علاقے کے الگ الگ لوگ ہیں, جس کو اپنی مرضی سے جو جس کو فالو کرنا چاہتا ہے اس کو فالو کرنے دو. اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی کہ آپ دیکھیں کہ کبھی بھی پوری دنیا میں ایک ہی مذہب, یعنی مذہب الگ ہے دین الگ ہے, اس بات کو آپ یاد رکھے گا, ایک ہی مذہب کہیں بھی فالو نہیں کیا جاتا. مذہب اس کو کہیں گے جو طریقہ ہوگا جو انسانوں نے نکالا ہے, اور دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو یہ جو مذہب ہے, امام مالک کا مذہب, امام شافعی کا مذہب, تو یہ ان کا طریقہ ہے بتانے کا. مذہب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, ایک راستہ جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے, یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایک ہی امام کو فالو نہیں کیا جاتا, بلکہ مختلف جگہ مختلف فقہ جو ہے وہ رائج ہے. تو اس لیے امام مالک نے خود منع کر دیا تھا کہ نہیں, میری فقہ کو جو ہے گورنمنٹ کے لیول پر آپ اس کو وہ نہ کرواؤ, نہ بھیجو, بلکہ کیا کرو, جس کو جو کرنا ہے وہ کرنے دو. اسی طرح امام شافعی فرماتے ہیں, جب تم میری کتاب میں کوئی بات سنت رسول کے خلاف پاؤ تو میری بات چھوڑ دو اور سنت کے مطابق عمل کرو. دوسری روایت میں ہے کہ صرف سنت رسول کی پیروی کرو اور کسی بھی دوسرے شخص کی بات پر توجہ نہ دو. اسی طرح امام مالک فرماتے ہیں, نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی, سوری امام احمد بن حنبل کا ہوگا یہ قول, کہ نہ میری تقلید کرو نہ امام مالک کی, نہ امام شافعی کی, نہ امام اوزائی کی, اور نہ امام سوری کی, بلکہ دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے خود لیے ہیں. کیونکہ ان تمام ائمہ نے دین کے احکام کہاں سے لیے تھے؟ کتاب اور سنت سے لیے تھے, یا پھر صحابہ کرام سے لیے تھے. لہٰذا پھر ہمیں بھی وہیں سے لینے ہیں. ہاں, اگر ہم کو کچھ معاملات ایسے آگے ہیں, کوئی ڈیلنگ ہے ہماری اور جس میں ہم کو یعنی اس وقت معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہم کوئی ایک چیز ہم فالو کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ہم کو پرمیشن ہے کہ ہم جس کے چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے آسان چیزیں نہیں لینی ہیں. جو جتنا قرآن جو چیز جتنی قرآن اور سنت سے نزدیک ہوگی وہ چیز ہم کو لینی ہے, جو جتنی دور ہوگی اس کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, لوگوں, دین میں اپنی عقل سے بات کرنے سے بچو اور سنت رسول کی پیروی کو اپنے لیے لازم کر لو. جو کوئی سنت سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. کتنی بڑی بات ہے نا, اور کتنی صحیح بات ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا ہدایت ہے اور حدیث کے برعکس عمل کرنا گمراہی اور فساد ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں, لوگ اس وقت تک ہدایت پر قائم رہیں گے جب تک ان میں علم حدیث حاصل کرنے والے موجود رہیں گے. جب حدیث کے بغیر دین کا علم حاصل کیا جائے گا تو لوگوں میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا, اور واقعی میں صحیح ہے نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو ایک دور ہمارے یہاں پر آیا تھا اسلامی ہسٹری میں, اگر ہم تاریخ کو نگاہ ڈالیں, تو جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا, ایک تو تھا صوفیزم, اور دوسرا تھا نفسیہ، جو یونان کا جو فلسفہ ہمارے یہاں پر آیا، کہ جب یونان کی جو بغیر ممالک کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہونے لگیں، خصوصاً یونان کی اور اس سائڈ کے علاقے کی جہاں پر جو پرانے قدیم مذہب جو تھے ان کی، تو جب ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی عربی میں تو اس کی وجہ سے فلسفہ بہت آیا، اور فلسفے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا. یہ جو جتنے بھی جو وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے، یہ جو معتزلی فرقہ ہے، یہ جہمیہ، یہ قدریہ جو فرقے پیدا ہوئے تھے، یہ سب فلسفے کی وجہ سے ان کی اس میں ان میں بگاڑ پیدا ہوا. تو اس لیے کیونکہ قرآن اور سنت سے ہٹے تو پھر کیا ہوا، یہ سارا بگاڑ ہوا. اگر قرآن اور سنت کو تھامے رہتے تو پھر یہ سارا بگاڑ پیدا نہ ہوتا. سنت رسول کی موجودگی میں رائے دریافت کرنے والے کو امام مالک کی فتنے میں پڑنے یا عذاب میں مبتلا ہونے کی تنبیہ. ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا اور کوئی مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے بتایا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک یہ ہے. تو اس کے باوجود اس آدمی نے عرض کیا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ امام مالک نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور ایک دوسری روایت سے بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں احرام یہاں سے باندھوں یا وہاں سے باندھوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تو جہاں سے باندھا تھا وہیں سے باندھوں. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہاں سے باندھ لوں تو، یعنی مسجد نبوی سے ہی باندھ لوں اگر میں مدینہ میں ہوں تو. کہنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ پھر فتنے میں نہ پڑ جاؤ، یا پھر یہ کیا ہوگا، سنت کی خلاف ورزی ہوگی. تو جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا وہیں سے باندھو، یا پھر جو اللہ کے رسول نے کیا اتنا ہی کرو، زبردستی اپنی مرضی اس میں نہ ڈالو، کیونکہ اس سے پھر کیا ہے، ڈر کیا ہے کہ فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے. سنت رسول کے بارے میں امام شافعی کے کچھ اقوال دیے گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو سنت رسول معلوم ہو جائے اس کے لیے کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت کو ترک کرنا جائز نہیں. یعنی اگر کسی کی رائے معلوم ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ سنت سے ہٹ کرے تھوڑی، اور چاہے وہ کتنے بھی بڑے امام ہوں یا عالم ہوں، لیکن ہم کو کیا کرنا پڑے گا، اگر وہ سنت سے ہٹ کرے تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا پڑے گا. اور کیا چیز لے لینی پڑے گی، جو سنت میں ہے وہ چیز لینی پڑے گی. مجھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف بات کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ میرا دماغ چل گیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. نیز فرمایا، جب میرا قول حدیث کے خلاف پاؤ تو حدیث پر عمل کرو، اور میرا قول دیوار پر دے مارو. اس سے آپ دیکھیں کہ ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ان سب لوگوں نے کیا کیا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ ائمہ کرام دراصل ہماری امت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں وہ فقہ میں جو وسعت ایک پیدا ہوئی ہے تو وہ ہمیں نہیں ملتی. کیونکہ بعض اوقات ایسا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جب اسلام پھیلتا گیا اور آگے آگے جو ہے نئے نئے ممالک فتح ہونے لگے، تو نئے نئے مسائل بھی سامنے آ رہے تھے. اب ان نئے نئے مسائل کا حل ہر چیز تو قرآن و سنت میں نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو پھر قرآن و سنت کتنے زیادہ بڑھ جاتے تھے. لہٰذا یہ پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر، قرآن کی آیت حدیث کو سامنے رکھ کر ان ائمہ کرام نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ کے نکالا تھا. دراصل پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ فقہ جب اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ چار چیزیں جو ہے وہ شریعت کا اصول، جو شریعت کے اصول بناتی ہیں، وہ کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد. یہ چار چیزیں مل کر جو ہے اصول بنائے جاتے ہیں، یعنی دین پر جس پر عمل کرنا ہے یا اس سے رکنا ہے یا کیا کرنا ہے. تو پھر ائمہ کرام نے یہی کام کیا، اجماع اور اجتہاد. امام احمد بن حنبل کسی آدمی کے قول کی خاطر سنت رسول کو ترک کرنا ہلاکت کا باعث سمجھتے تھے. وہ فرماتے ہیں، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دیا وہ ہلاکت کے کنارے پر کھڑا ہے. اسی طرح سے امام احمد فرماتے ہیں، امام اوزائی، امام مالک، امام ابو حنیفہ میں سے ہر ایک کی بات رائے ہے، اور میرے نزدیک سب کا درجہ ایک جیسا ہے. حجت صرف سنت رسول ہے. اب یہ سب سے بہترین بات جو ہمیں ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جتنے بھی جو امام ہیں، چاہے وہ اوزائی ہو یا مالک ہو یا حنیفہ ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب کی جو رائے ہے وہ ایک رائے ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ حجت کا درجہ کیا چیز رکھتی ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں سے کسی کی بھی رائے کو آپ مانیں گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کہ کسی آپ کوئی ایک امام کی بات کو مانتے ہیں تو زیادہ ثواب ملے گا اور دوسرے امام کی بات آپ نے مانی تو کم ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. کیونکہ ان کی صرف رائے ہے، کیونکہ وہ ایک تابعین کے بعد کے بھی لوگ تھے، وہ تابعین کے بعد کے دور کے لوگ تھے وہ، جبکہ اللہ کے رسول کا قول کیا ہے، وہ حجت ہے. یعنی اسی کو ہمیں ماننا چاہیے یا اسی کی ہمیں پیروی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کے بارے میں صحیح سمجھ بھی دے. کیا سمجھے آپ لوگ بتائیں گے؟